بیداری کی حالت میں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حکم کا پابند بنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر معاملے میں افراط و تفریط چل رہی ہے، کسی معاملے کو ماننے پر آتے ہیں تو اس درجے میں مانتے ہیں جو درجہ مطلوب نہیں ہوتا، اور کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ایسا انکار کرتے ہیں کہ وہ انکار مطلوب نہیں ہوتا۔ تو راہ اعتدال سے انسان جب ہٹتا ہے تو یا افراط میں جاتا ہے یا تفریط میں جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انبیاء کو نہیں مانا، نہ صرف مانا نہیں بلکہ انہیں قتل تک کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو قتل کرتے، اور بعض ماننے پر آئے تو انہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا کا تیسرا خدا کہہ دیا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے جو اعتدال کے سے ہٹ کر، ہمارے یہاں بھی بہت سے معاملات میں یہ چیز رائج ہو گئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثر معاملے میں ہم افراط و تفریط ہی ہیں۔ خوابوں کا معاملہ لے لیجیے، بعض حضرات آپ کو مانتے ہی نہیں اور بعض حضرات آپ جی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دونوں ہی معاملے درست نہیں۔ یعنی بالکل خواب کا انکار کر دینا کہ وہ سچے نہیں ہوتے یا ہوتے ہی نہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبوت تو منقطع ہو گئی لیکن نبوت میں سے اب جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ ہے مبشرات۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رویا صالح، اچھے خواب۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اچھے خواب دیکھتا ہے تو وہ رویا صالحہ شمار ہوتا ہے، مبشرات کہلاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، مومن کا خواب، اور بعض اس کی تشریح فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے مسلسل خواب دیکھے، یعنی جو بھی خواب دیکھا آپ نے وہ سچا خواب، ویسے بھی نبی کا خواب تو سچا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی بعثت کا زمانہ آیا، یعنی آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمانا تھا اللہ رب العزت کو، تو شروع کے 6 مہینے میں صرف خواب ہی آتے رہے، وہی نہیں آئی، اور خواب کا سلسلہ بھی ایسا جاری ہوا کہ ادھر خواب دیکھتے اور صبح جو ہے وہ بالکل جس طرح سورج چمکتا اور دمکتا ہے سب کو اس کا یقین ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا وہ خواب بھی بالکل مجلہ ہو کر سامنے آ جاتا، اس کی تعبیر سامنے آ جاتی، رات کو آپ خواب دیکھتے صبح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ تو 6 مہینے تقریباً مسلسل ایسا ہی ہوا۔ تو نبوت جو آپ کو ملی تو 23 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں ملی، اور 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو گویا 23 برس آپ دنیا میں رہے، تو 23 کو اگر 2 سے ضرب دے لیں تو 46 بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ جو ہے یہ بھی ہے، مومن کا خواب جو ہے وہ مبشرات میں سے ہے۔ بہرحال اگر اچھا خاص کوئی شخص دیکھے تو اس کے لیے وہ مبارک ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد کوئی شخص، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہی معتقد ہوگا خود اور سمجھنے لگے کہ بس اب میں پہنچ گیا کہیں، الحائی کو یسلی ہوئے انتظر الوحی، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو لاہا جو ہے وہ دو رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد پھر انتظار کرتا ہے کہ شاید اب وہی آئی اور سب وہی آئی، یعنی آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے. تو ایسے ہی بعض لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب میں کسی درجے پر پہنچ گیا، تو یہ صورت حال درست نہیں. اچھے خواب بلا شبہ بزرگان دین نے بھی دیکھے، ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے دیکھے اور ان تک وہ خواب سنائے بھی گئے ان کو، تو انہوں نے سننے کے بعد یہ نہیں کہہ دیا کہ بس یہ خواب اب دیکھ لیا تو میں ایسا بن گیا یا ایسا ہو گیا، بلکہ انہوں نے اس خواب کو دیکھا، اس پر اللہ کا سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تو یہ تھا کہ ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا باقاعدہ جس کا عنوان ہی تھا مبشرات، یعنی وہ خواب جو خوشخبری دینے والے. تو بعض لوگ جو آپ کے بارے میں خواب دیکھا کرتے تھے وہ سنایا بھی کرتے تھے، تو آپ اگر اچھا خواب ہوتا تھا تو اس کو لکھوا دیتے تاکہ وہ نیک فال ہو ان کے لیے. اور لیکن احتیاط کا یہ معاملہ تھا کہ اسی رجسٹر کے شروع میں ایک نوٹ بھی اپنے ہاتھ سے لکھ دیا اور فرمایا کہ بھئی یہ اس میں وہ خواب ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے میرے بارے میں دیکھے، تو میں نے ان کو لکھوا دیا. لیکن یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ معیار فضیلت یہ خواب نہیں ہے، وہ بیداری کی زندگی. اگر بیداری کی زندگی تقوی والی ہے، طہارت والی ہے، پاکیزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، تو وہ معیار فضیلت. یہ ساتھ میں لکھ بھی دیا آپ نے کہ کوئی شخص ان خواب کو ان خوابوں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے معبر تھے اور ان کی تعبیر بھی ایسی ہوتی تھی کہ ادھر خواب بیان کیا، ادھر تعبیر دی، اور ادھر جو کچھ جو ہے خواب دے کر اس کی تعبیر ویسی کی ویسی ظاہر ہوتی. انہوں نے جملہ بہت ہی عمدہ لکھا ہے اس سلسلے میں، الرؤیا تسر ولا تبر، یعنی مختصر جملے میں انہوں نے پوری حقیقت بیان کروا دی کہ خواب کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ وہ تمہیں خوش کرتا ہے لیکن دھوکے میں نہ ڈالے. ولا تبر، خواب اچھا دیکھتا ہے آدمی تو خوشی ہوتی، لیکن چونکہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اس لیے دھوکے میں نہ پڑے. ہر آدمی خواب کی تعبیر بتانے کا اہل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم عطا فرمائے، خاص طور پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تعبیر رویا کا فن عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول فن عطا فرمائے ہیں. اور اس بنا پر الحمدللہ اس امت میں بڑے بڑے علماء گزرے، چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر رویا کے ماہر تھے اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن عطا فرمایا. قاضی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھوپال میں قاضی القضات تھے نواب صدیق حسن صاحب کے زمانے میں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں ایک ملازم تھا جو نوجوان تھا اہل حدیث، تو نواب صدیق حسن خان کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ یہ کہیں دورے پر گئے قاضی صاحب، وہ نوجوان بھی ساتھ تھا، تقریباً بھوپال سے 40 میل دور، وہاں پر اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اپنی دانش میں سمجھا کہ نواب صدیق حسن خان کے بارے میں اس نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور نواب صدی صادق تنخوا صاحب جو ہے وہ امامت کرا. تو یہ چونکہ اہل حدیث بھی تھے اور اتفاق سے نواب صاحب بھی اہل حدیث تھے, اس لیے بہت خوش ہوئے کہ شاید کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور میں بتاؤں گا تو کوئی بڑی فضیلت حاصل ہو. یہ ذہن میں لے کر حاجی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا. تو انہوں نے کہا واقعی تو نے کیا یہ خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا. انا للہ کو اب یہ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ ذہن میں ان کے تو کچھ اور تھا, یہاں معاملہ کچھ اور ہوا. خیر خاموش ہو گئے. دو چار دن گزرے, چونکہ دور کا معاملہ تھا اتنی جلدی خبریں نہیں آتی تھی, تو دو چار دن کے بعد اطلاع ملی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. اب جب تحقیق کی ان سے تو پتہ چلا کہ وہ وہی وقت تھا جو جس وقت آپ کی تعبیر دی گئی. خیر وہ شخص بھی دوڑ گیا اور جناب بعد میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو آپ نے کہا وہ خواب کی تعبیر تو ویسی ہی ہو گئی, لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ایسے کیسے سمجھ لیا, میرے ذہن میں تو کچھ اور معاملہ تھا اور آپ نے کچھ اور بیان کر دیا, تو یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ بظاہر خواب میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی, خواب میں تو یہ بظاہر بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نواب صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع ہے اور اس کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو اب دیکھیے قاضی صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ نواب صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا سکے. آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے, سوائے اس کے کہ آپ کے آگے کوئی جنازہ پڑا ہو, وہی آپ سے آگے ہو سکتا ہے, زندہ کوئی آدمی آگے نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے ایک آدمی سیکھے کہ نواب صاحب کا غالباً انتقال ہو گیا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اور نواب صاحب آگے. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اوقات آپ کوئی شخص دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب اس خواب کو صحیح شخص سے بیان کیا جائے تو وہ اگر کچھ شدھ خود رکھتا ہے, کچھ معلومات رکھتا ہے اس سلسلے کا یا کچھ علم رکھتا ہے, تو آپ کو کوئی صحیح بات بتا سکے, ورنہ خواب کو ہر آدمی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ خواب دیکھ کر اپنے بارے میں دیکھیں, کسی کے بارے میں دیکھیں, کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان سے جب کوئی شخص خواب بیان کرتا تھا تو آپ اکثر و بیشتر یہ فرما دیا کرتے تھے کہ نہ شبم نہ شب پرستم, کیا حدیث سے خواب گویا ہوں, یعنی نہ میں رات ہوں اور نہ رات کا پجاری ہوں, کیا حدیث سے خواب گویا ہوں, کے خواب کی باتیں میں تو ہوں, بلکہ فرمایا کہ من سے غلام آفتاب ہم ہم آفتاب گویا, میں تو آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, انہی سے جو کچھ کہتا ہوں بس وہی کہتا ہوں جو ان سے سنتا ہوں. مطلب خواب کی باتوں پر میں نہیں جاتا, بیداری کی زندگی دیکھو. اصل اگر بیداری کی زندگی میں تقویٰ ہے, طہارت ہے, سنت پر عمل ہے, تو بس سمجھ لیجئے کہ وہ کامل. لیکن اگر بیداری کی زندگی ہماری خرابات میں گزر رہی ہے, خواب تو ہم اڑتے ہوئے جا رہے ہیں آسمانوں پر اور نہ جانے کیا کچھ, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. اصل آج یہی چیزیں ہمارے لیے خرافات بن گئی. دیکھیے آپ نے اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں, کہیں کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا, مجھے کسی نے کہہ دیا, بابا نے کہہ دیا جی بچی کو ذبح کر دو. الحمد للہ ابھی کچھ دنوں پہلے کتنی بچیاں اور کتنی اپنی اولادیں ذبح کر دی, کسی نے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, یہ سب اسی جہالت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے خواب کو ہی حقیقت سمجھ لیا. پتہ نہیں خواب بھی دیکھا نہیں دیکھا, واللہ عالم سچ بولا یا جھوٹ بولا, لیکن بہرحال انہوں نے وجہ یہی بیان کی کہ صاحب ہم نے خواب میں جو ہے بشارت اور اس کو بشارت کہہ رہا, یعنی پورے گھر پر عذاب لے آیا ذبح کر کے اور کہہ رہا کہ مجھے بشارت. اب سے کچھ پہلے کچھ لوگوں نے اسی طرح کے خواب دیکھے اور جناب اپنے آپ کو دریا کے قبول کر دیا, تابوت میں بند ہو گئے, صندوقوں میں بند ہو گئے کہ صاحب ہمیں بشارت ہو. تو یہ شیطانی خیالات ہیں, اس لیے خواب دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ بھئی یہ خواب بس ہمیں ولایت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیا, اس میں یہ درست نہیں ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ اس زمانے میں اس قسم کی باتیں یہ بہت زیادہ عام ہو گئی، بلکہ بعض لوگوں نے تو پیری مریدی کا لازمہ بنا لیا ہے، کہ خوابوں ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے ان کے یہاں. کسی شخص نے اگر کہہ دیا کہ صاحب میں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا، تو اس بنیاد پر اس کو جناب پتہ چلا کہ اب ان کو اپنا نائب بنا دیا، اتنے اچھے اچھے خواب جو سنا. اس لیے خواب کی بنیاد پر، خواب کی یہ بنیاد تو معیار فضیلت نہیں، مدار فضیلت اس پر نہیں، بلکہ مدار فضیلت تو بیداری کی زندگی ہے. سنت کے مطابق اگر زندگی ہے تو بس سے سب کچھ ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے تو چاہے وہ خواب دیکھے، چاہے اسے کشف ہوتا ہو، چاہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہو. ارے ہواؤں میں اڑنے کا نام تو مکھی بھی کرتی، یہ معیار فضیلت ہو سکتا ہے؟ یہ سب دریا میں تیرنے کا کام تو مچھلی بھی کر لیتی. کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں دریا میں چل سکتا ہوں پانی، اللہ کی ایک اتنا مخلوق جو ہے وہ دریا میں تیرتی ہے، بطخ کو آپ نے دیکھا کس طرح تیرتی، کچھوے کو دیکھنے کس طرح تیرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خاصیتیں پیدا فرما دی ہیں، اس لیے یہ مدار فضیلت نہیں. مدار فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اگر آپ کے طریقے کسی میں ہیں تو بس وہ سکتے. بعض لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی صاحب ہمیں تو وظیفہ بتا دیں، ایسا وظیفہ کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تو اس میں بھی ذوق ذوق کی بات ہے. بعض حضرات بلا شبہ اس قسم کے وظائف بتاتے بھی کہ درود شریف پڑھو کثرت، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو بھی جاتی ہے. تو بعض حضرات جو ہے وہ، لیکن حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق اس معاملے میں یہ تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن مجھے کوئی عمل بتا دے تاکہ میں مجھے زیارت ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی تجھ میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت کی بات تو کہہ رہا ہے کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات کرتا ہے، کہاں ہم کہاں ان کی زیارت. اور پھر فرمایا کہ بھائی میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں سیکھا. بحیثیت ایک مسلمان کے دل میں آرزو تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، لیکن اس کے لیے میں کوئی عمل کروں اس کا حوصلہ مجھ میں نہیں، اس لیے کہ وہ آداب وہ حقوق میں کہاں سے لاؤں. اس کے کچھ آداب بھی ہوں گے، پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہوں گے جو ہم نہ جانے ادا بھی کر سکیں گے نہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما دیں گے تو آداب کو خود ہی بتلائیں گے، حقوق کو خود ہی بتلا دیں گے. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے خواہش کریں گے تو اس خواہش کے لیے پھر یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. ہر شخص جو ہے وہ اس حوصلے کا مالک نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ افضل پر بھی تشریف لے جاتے تو لوگ تو جالیوں کے بعد جا کے کھڑے ہو جاتے. اور حضرت کے بارے میں یہ میں نے سنا کہ وہ بس دور ستون کے ساتھ ہی لگ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر بعض دفعہ یہ فرمایا بھی کہ لوگ تو جالیوں کے پاس جا کر لگ جاتے ہیں اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آگے جائیں، اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے. اور فرمایا کہ ایک دن پھر دل میں یہ خیال بھی آیا کہ لوگ جو بالکل قریب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جالی کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو شاید میں بہت ہی شقی القلب ہوں کہ میرے پیر جو ہیں وہ سرکتے ہی نہیں، پاؤں میرے کھسکتے ہی نہیں، آگے کو بڑھتے ہی نہیں، تو شاید میں بہت ہی کوئی شقی بدبخت آدمی ہوں. یہ ذہن میں خیال ہے. فرمایا کہ بس یہی باتیں میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے روزے سے آواز آ رہی ہے کاروں میں کہ جو شخص جالیوں سے چمٹا کھڑا ہے لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ جتنا بھی قریب ہو، اور جو شخص ہم سے دور کھڑا ہے لیکن عمل میرے طریقے کے مطابق کر رہا ہے وہ مجھ سے بالکل قریب ہے چاہے جتنا دور ہو. اور حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر زندگی گزر رہی ہے وہی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اس کو ہی قرب حاصل ہے. اور رات دن جو ہے وہ روزے کو چاہے کوئی چوم رہا ہو، جالیوں کو چوم رہا ہو، بالکل سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہو، لیکن زندگی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا قرب حاصل ہے اس سے بتائیے. قرب تو اسے ہی حاصل ہے جو آپ کے طریقوں پر. اس لیے اصل جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب جو ہے بصورت سنت حاصل ہو جائے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہ اصل چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے جو نقش قدم ہیں یہ جنت کے راستے، اس پر آدمی اس تک چل نقش قدم پر اگر رہے گا تو جنت تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا نور چمکا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی، آج سے تجھے نمازیں معاف، روزے بھی معاف اور باقی عبادات بھی سب معاف ہو گئے تمہیں، اس لیے کہ تم مجھ سے قریب ہو اور میں نے تمہیں جنت تم پر لازم کر دی. اگر شیخ نے خواب میں دیکھا اور فوراً کہا کہ لگتا ہے کہ مردود تو شیطان ہے، دور ہو جائے یہاں سے میری نظروں سے. تو یہ کہہ کر اس کو دور کیا تو اس نے دوسرا وار کیا اور کہا کہ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ اس داؤ میں بڑے بڑے اہل علم کو میں لے چکا ہوں. تو یہ دوسرا دعوی تھا، آپ نے فرمایا کہ تو دور ہو جا میری نظروں سے، اب بھی تو مجھے بہکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا. تو انسان علم پر بھی غرض نہ کرے، ناز نہ کرے، اللہ نے علم عطا فرمایا تو شکر ادا کرے. بہرحال اس خواب میں جو نور چمکا پہلے سے زیادہ دوسری مرتبہ زور سے چمکا، لیکن اس میں اس نے اور جو ہے وہ جال پھینکا کہ شاید ان جال میں آ جائے. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جو دوسرا دعوت تھا یہ پہلے سے زیادہ خطرناک، علم کا ناک پیدا کرنا چاہا شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کی دستگیری فرمائیں تو انہیں محفوظ رکھتے ہیں شیطان کے شر و فتنوں سے. بہر انہوں نے سمجھ لیا اس بات کو، انہوں نے فرمایا کہ یہ علم کا ناک مجھ میں پیدا کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ ابھی بھی مجھے بہکارا ہے، لہٰذا کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت جو وضع قضا آتی ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کرتا. البتہ اتنی بات ہے کہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے جسے بھی یہ حاصل ہو جائے. ایک اور مسئلہ بیان کیا علماء کرام نے اس سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں اور کوئی حکم ایسا کریں جو شریعت کے مطابق ہو تو خواب دیکھنے والے کو اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس لیے کہ شریعت کے مطابق عمل ہے. مثلا نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، خیرات کرنے کا حکم دے رہے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی شریعت میں موجود ہے. تو اس شخص کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ شریعت سے ہٹ کر نہیں کوئی حکم. لیکن اگر کوئی حکم ایسا ہو جو شریعت سے ہٹ کر ہو تو فرمایا کہ پھر ہمارے لیے جو معیار ہے وہ شریعت ہے. ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں جو اعمال ہمیں بتلائے ہیں اور جو طریقے سکھلائے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ خواب شرعی حجت نہیں ہے. خواب کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں کی جا سکتی. اگر خواب کی وجہ سے شریعت تبدیل کی جانے لگتی تو آج نہ جانے کتنے لوگ، ہر آدمی ایک نیا خواب لے کے آتا کہ صاحب آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ شریعت کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی. تو خواب کی وجہ سے شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک قاضی صاحب تھے، انہوں نے فیصلے سارے کے سارے، یعنی جو مدعی تھا اس کے بھی دلائل سنے اور جس پر دعویٰ کیا گیا تھا اس کے بھی دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد گواہوں کے بیانات کے بعد وہ ایک خاص نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے سمجھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ حق پر ہے. اب اس کا اعلان باقی رہ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کل میں اس کا اعلان کروں گا، یہ کہہ کر عدالت برخاست کر دی. رات کو جب سوئے تو انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی فیصلہ یوں کرو یوں نہ کرو، یعنی جو حکم آپ نے دیا تو جو فیصلہ وہ کر رہا تھا دلائل کی بنیاد پر اس سے ہٹ کر آپ نے حکم فرمایا۔ اب صبح اٹھا خواب میں تو بہت پریشان کہ دلائل کی بنیاد پر وہ جو فیصلہ کرنا چاہتا تھا وہ اور تھا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو بہت پریشان ہوا اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ علماء کو جمع کرو تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ بہرحال ان کو جمع کیا گیا تو سارے علماء بڑے بڑے اس وقت کے جمع ہوئے، اور اکثر کی رائے تھی کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا خواب میں اس کے مطابق ہونا چاہیے فیصلہ، لیکن ایک عالم تھے اس وقت بڑے، انہوں نے فرمایا کہ گناہ و ثواب میری گردن پر لیکن فیصلہ شریعت کے مطابق کرو، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کا ثواب و گناہ میرے سر پر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں، لیکن یہ فیصلہ ہر آدمی ہر عالم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے دین کو جن سے دین کی حفاظت کا کام لینا ہے یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بہت ہی دبنگ طریقے سے یہ بات کہی کہ عذاب و ثواب سب میری گردن پہ لیکن فیصلہ سنت اور شریعت کے مطابق کیا، اس لیے کہ خواب شرعی حجت نہیں ہے، اس کی بنا پر شریعت اسلامیہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خواب کی بنا پر شریعت کو تبدیل کیا جانا لگے تو شریعت کا کی جو شکل ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس سے یہ پتا چل گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے بھی تو بلا شبہ آپ کو ہی دیکھا اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حکم ایسا سامنے آتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت عطا فرمائی ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو بھی حکم دے وہ تم لے لو اس پر عمل کرو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ زندگی اور بیداری کا حکم ہے، اس حکم کے ہم پابند ہیں چونکہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدیث رسول حجت، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو لو اس پر عمل کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ کیا کرے وہ آدمی جس نے خواب دیکھا اور پریشان ہو رہا ہے، تو حدیث شریف میں اس کا بھی حل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی خواب دیکھے اور ایسا خواب ہے جو اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بائیں جانب تین مرتبہ سدکار دے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس کروٹ پر اسے خواب آیا تھا اس کے مخالف کروٹ میں لیٹ جائے، انشاءاللہ یہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا پریشان ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھل گئی ایک دم، بعض اوقات اسی وقت کڑبڑا کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اب یہ کرے کہ بائیں جانب تین مرتبہ سدکار اس طرح کر اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا تھا یا سویا ہوا تھا اور دوسری کروٹ پر ہو کے لیٹ جائے انشاءاللہ خواب نقصان نہیں کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو جب کوئی شخص میں خواب بیان کرے تو اور وہ شر اور فتنے کا خواب ہو ایسا ہو تو تم اس کے لیے یہ دعا کر دیا کرو، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرما دیا کرتے تھے کہ خیرن تلقا و شرن تلقا، خیر لنا و شر لعدائی، کہ اللہ کرے جو کچھ تم نے خواب دیکھا ہے اس میں جو خیریں ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرما دے اور اس میں جو شر و فتنے ہیں اللہ اس سے تمہیں بچا دے، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اس کی خیر ہمارے لیے ہو اور اس کا شر ہمارے دشمنوں کے لیے۔ تو جب آپ یہ جملے کہہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو شر و فتنہ ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوگا اللہ نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی تعلیم و تلقین فرما دی، اس لیے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جو بظاہر شر و فتنے کا سبب ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علم ہے، ہر آدمی خواب کی تعبیر نہ تو بدلا سکتا ہے نہ اس کے بعد اتنا علم ہوتا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے تھے تو آپ کے خدام کو بھی آپ کے صدقے سے ایسے ایسے علوم عطا فرما دیے کہ آدمی کی عقل حیران ہو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بہت بڑے محافظ اور ہاتھوں ہاتھ خواب کی تعبیر ہو جاتی. ایک مرتبہ حضرت مولانا منیر صاحب نے خواب دیکھا, وہ بیچارے مانچ کی طرف سے پریشان تھے اور خواب یہ دیکھا کہ فرمایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ بریلی ہے کچھ بطخیں جو ہیں وہ اڑتی ہوئی آئی ہیں اور میرے آنگن میں آ کر اتر گئی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں اگر مٹھائی کھلا دوں تو 20 روپے کی نوکری دلا دوں اور مٹھائی نہیں کھلا دوں پھر 11 روپے کی دلا دوں. اور فرمایا کہ حضرت مٹھائی حاضر ہے 20 روپے کی دلائیں, نوکری 20 روپے کی, اس زمانے کے 20 روپے بھی آج کل کے 20,000 سے زیادہ تھے بھائی. تو وہ صاحب سوکھے پریشان حال تھے مانچ کی طرف سے, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں نوکری مل جائے گی اور 20 روپے کی مل جائے گی. اب کچھ دن بعد ان کے عزیز کی طرف سے بریلی سے خط آیا کہ بھائی یہاں پر ایک نوکری نکلی تھی اور میں نے تمہاری طرف سے ایک درخواست داخل کر دی تھی تو تمہارا تقرر ہو گیا ہے اور 20 روپے مہینہ وظیفہ تمہیں ملے گا تم آ جاؤ. اب یہ دوڑے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے اور کہا کہ بات تو جو آپ نے کہی تھی وہی ہوئی لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ آپ نے ایسا کیسے سمجھ لیا. فرمایا کہ بھائی بات یہ تم نے یہ کہا کہ کچھ بچیں بریلی سے اڑ کر آنگن میں اتری, اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بریلی سے تمہارے لیے رزق آئے گا اور بغیر مانگے آئے گا, کیونکہ تم نے کوئی درخواست تو دی نہیں, بغیر مانگے بغیر طلب کے تمہارے پاس رزق حلال آئے گا, مطلب جو ہے وہ رزق جائز حلال جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بس بطخ اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں بس تشدید کے ساتھ, اور فارسی کے اندر ہے یہ بس یعنی بے اور سوئیں تو یہ دو لفظ, اور عربی کے اندر تشدید کے ساتھ ہے تو وہ دو تا بنتی ہے. تو حروف عادات جو لوگ جانتے ہیں حروف تہجی, تو با کا جو ہے وہ دو عادت ہے اور تا کا جو ہے وہ نو ہے, نو اور دو 11 ہوتے ہیں. تو اب مؤثر کی مرضی ہے کہ وہ فارسی کی بت مراد لے یا عربی والی لے, تو اگر فارسی کی مراد لے لیں تو 11 ہوتا ہے, اس کا مطلب 11 روپے کی نوکری ہو جاتی, اور اگر اس سے مراد عربی کی تا ہم مراد لیتے جو تجدید والی ہے تو تا اور تا مل کر 18 ہو گئے اور بات یہ دو کا عدد 20 ہو گئے. تو اس سے مراد تو یہ سارے حروف انسان کو آتے ہوں تو تعبیر دے سکتا ہے نا, تعبیر ایسے تو نہیں دے دے گا. اب دیکھیے حضرت نے کہاں ذہن پہنچا اور کیسی تعبیر ان کو دی, اور ویسے اور پھر یہ کہ دلائل کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ خالی بس اندھے کی لاٹھی یہاں کی ادھر ادھر, ایسا نہیں. غالب مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, مولانا یعقوب نانوتوی کو معمولی آتی صدر مدرس دارالعلوم کے دارالعلوم دیوبند اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عارف بھی بہت بڑے عارف, انہوں نے فرمایا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب بیان کیا قاسم نانوتوی, اور فرمایا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اچانک سامنے میرے ایک مینڈا آ گیا بھینسے کی شکل میں اور اس نے میرا راستہ روک لیا, اور راستہ روکا تو اس کے سینگ تھے بڑے بڑے, اب میں نے اس کو سینگوں سے پکڑ کر پیچھے کیا, اس نے زور لگا کے مجھے پیچھے کیا, تو ہمارے اس کے درمیان یہ کشاکشی ہوتی رہی, اور اسی کشاکشی میں بائیں جانب اس کی ران جو ہے وہ اس کی جو سینگ تھی وہ میرے لگی اور اس میں 2-4 قطرے خون کے نکل گئے. تو بات سمجھ میں نہیں آئی, فرمایا کہ یہ کیا خواب دیکھا میں نے, کیونکہ اس قسم کے خواب آدمی دیکھتا پریشان ہو جاتا. تو فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بنی اعمام میں سے کسی بچی کا انتقال ہو, یعنی چچا تاؤ کی اولاد میں سے کسی بچی کا انتقال ہوگا یا ہو گیا. فرمایا بھی خواب کی تعبیر دے ہی رہے تھے کہ ایک عورت روٹی پیٹتی آئی اور اس نے کہا کہ پرسوں جو فلاں کے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی وہ آج مر گئی. فرمایا کہ لوگ مولوی صاحب تعبیر تو پوری ہو گئی. فرمایا تعبیر تو پوری ہو گئی, ابھی بتاؤ کہ تم نے سمجھا کیسے, کہ تم نے جو خواب بیان کیا تعبیر دی تو یہ کیسے سمجھ میں آئی. کہاں بھینسا جیسا مینڈا دیکھ رہے ہیں اس سے ہماری کشتی ہو رہی ہے, اور کہاں جو ہے آپ یہ تعبیر دے رہے ہیں کہ چھوٹی بچی کا انتقال ہو. اب دیکھیے دلائل, حضرت نے دلائل دیے، فرمایا کہ بھائی بات یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو اللہ تعالیٰ مینڈھے کی شکل عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ ندا ہوگی کہ جنتی آ جائیں اوپر اور دوزخیوں کو کہے گا کہ وہ بھی آ جائیں سامنے. اب جنتی تو بڑے دل میں ڈریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکال دیے جائیں، اور دوزخی جو ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے کہ چلو جنت سے نکل دوزخ سے نکلنے کا تو حکم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے نکال دیے جائیں. جب دونوں آ کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس موت کو مینے کی شکل میں جو ہوگی ذبح فرما دیں گے، یعنی حکم دیں گے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اور فرمائیں گے کہ آج کے بعد موت کو موت آ گئی، اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے، انہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. تو جنتی بڑے خوش ہوں گے اور دوزخی لازمی بات ہے کہ ان کو حضرت افسوس کاری ہوگا، لیکن چونکہ موت کو موت آ چکی ہوگی اس لیے خوشی کے اندر وہ بھی نہیں مریں گے اور غم کے اندر ان کا بھی انتقال نہیں ہوگا. فرمایا کہ ایک تو تم نے بتایا تھا مینڈا، تو مینڈا جو ہے یہ موت ہے، اس سے پتہ چلا کہ تم نے جو کشتی کی وہ موت سے کی، اب تم نے یہ کہا کہ اس کے سینگ سے اور وہ بائیں جانب، تو بائیں طرف سے جو ہے وہ حضرت ابا کی پیدائش، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو، اور تم نے لیکن یہ کہا کہ چند قطرے گرے، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ مرنے والی بچی ہوگی، کیونکہ بائیں جانب اس کا سینگ لگا، اور چند قطرے گرے اس سے پتہ چلا چھوٹی بچی ہوگی، کوئی زیادہ بڑی موت نہیں. اور ساتھ میں یہ کہ یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو رشتے ہیں عربی زبان میں، جو دادا دادی کے رشتے ہوتے ہیں تو ان کو بطون کہا جاتا ہے، اور جو چچا تاؤ کے رشتے ہوتے ہیں انہیں فخذ کہا جاتا ہے، تو فخذ ران کو کہتے ہیں، تو بائیں ران کی طرف چونکہ یہ معاملہ ہوا تھا، رشتے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تمہاری بنی عمام میں سے ہوگی کوئی بچی. تو بہرحال یہ سارے دلائل ایک لمحے کے اندر حاضر ہونا، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا، معمولی علم کی بات تو نہیں. اب ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے. فرمایا کہ جلدی سے جاؤ اپنے بچوں کو نکالو گھر سے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا گھر گر پڑے گا. وہ جلدی سے بھاگا ہوا گیا، جا کے گھر خالی کرایا، جو خالی کرایا تو پتہ چلا اس کے چار چھ مہینے گزرے، ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کے خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی. فرمایا کہ کھودو زمین کو، سونا نکلے گا. ایک شخص نے کہا کہ اس کا تو گھر گروا دیا، یہی خواب اس نے بھی دیکھا تھا، اس کا تو گھر گروا دیا، اور یہی خواب جو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں سے سونا چاندی نکلے گا. بھائی سرما کہ اللہ کے بندے، اس نے جب خواب دیکھا تھا وہ گرمی کا زمانہ تھا، اور گرمی کا زمانہ جو ہے وہ آگ کے آگ دیکھنا مضر ہوتا ہے، اور چارپائی کے نیچے آگ دیکھنے کا مطلب ہے کہ انہدام بنیاد کی دلیل ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ گر پڑیں گی. اس لیے میں نے خواب کی تعبیر وہ دی کہ گرمی کے زمانے میں آگ کا دیکھنا مجھے مفید نہیں ہے، گرمی میں کون آگ تاپتا ہے بھائی. پہلی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی کے جسم سے گرمی آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور دوسرے شخص نے جو خواب دیکھا تھا وہ سب سردی کے زمانے میں دیکھا تھا، اور سردی کے زمانے میں آگ نعمت ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی سونے جیسا ہوتا ہے، اس لیے تعبیر بھی یہ تھی کہ فوراً اٹھے چنا جس میں خدائی کی تو مال نکلا ہے. تو بہرحال یہ تو چند ایک مثالیں اور واقعات میں نے اس لیے سنا دیے کہ خواب اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کا بالکل انکار کرنا یہ بھی درست نہیں، اور صرف خوابوں کے پیچھے پڑ جانا کہ خواب ہی بس حقیقت ہے دنیا کی، اور اس کی بنیاد پر آدمی شریعت کا انکار کر دے، بعض لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ مسائل تبدیل کر دیتے ہیں کہ صاحب خواب نے ہمارے حضرت نے یہ دیکھ لیا بس، اور اب جو دیکھ لیا وہی ہے تو یہ تو یہ شیطانی عمل ہے. خواب کے پیچھے پڑ جانا اور خواب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور شریعت کو چھوڑ دینا یہ شیطانی عمل ہے. اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی کہ اب جو ہے آدمی خواب ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت ہمارے لیے اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شریعت میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے احکام بیان فرما دیے، اور ہمارے لیے الحمدللہ یہ خیریت کافی. اب بعض لوگ آپ نے دیکھا وہ پرچے تقسیم کرتے ہیں, فلانا بابا آپ میں نظر آیا, فلانا بنگالی بابا جو ہے وہ مزار میں نظر آیا, رحمت اللہ بتائیے کوئی رحمت اللہ نظر آئے, اس قسم کی چیزیں اور ساتھ میں کے ساتھ 30 پرچے اگر نہیں چھپوائے تو بس تمہارا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, تمہاری جائیداد تباہ ہو جائے گی. الحمدللہ نہ جانے کتنے میں نے وہ پرچے پھاڑے ہیں خود اپنے ہاتھ. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھوں, ہمیں کسی پرچے ورچے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے بابے تو ویسے بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ ایک عورت تھی اس کی کسی شخص سے سیٹنگ ہو گئی, اس کا فیصلہ اس نے کر لیا کہ کل گھر سے آپ باہر جائیں گے, تو اپنی ماں سے ایک دن کہنے بیٹھی ہوئی کہنے لگی کہ اما پنجابی میں نے سنا تھا بچپن میں ہمارے استاد سے مفتی انور صاحب اب بھی ہیں ماشاء اللہ خیر المدارس میں, تو انہوں نے سنایا, اس وقت ہم پڑھا کرتے تھے ان کے پاس, تو انہوں نے جو سنایا تھا تو انہیں کی زبان میں سناتا ہوں کہ اس میں مزہ زیادہ. تو انہوں نے مطلب بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ اما اپنا اچھو کل ایک نہیں ہونا, یعنی ہمارے میں سے دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا کل, اور کل وہ کسی کے ساتھ بات گئی. ماں نے کہا کہ میری تھی بڑی بزرگ نہیں, میری بیٹی جو ہے بڑی بزرگ نہیں تھی بھائی, اس نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے جو ایک نہیں ہوگا. اب اگر ایسی بزرگیاں آج کل کی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو اب آپ بتا دو کہ یہ بزرگی نہیں ہے, بزرگ اس کی بزرگی کہا جائے گا یا کچھ اور. تو معاملہ سارے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں, بس اللہ رب العزت ہمیں سب کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے دین کو مذاق بنا دیا اور دین کو کھلونا بنا لیا ہے. ہمارے سامنے وہ تصویر جب سامنے آتی ہے ہم اہل حق کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ, اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو ان کے پاس لوگ لے جاتے ہیں. جو شخص خلاف سنت طریقہ اختیار کرتا ہو, عورتوں کی شکل دیکھتا ہو, انہیں ہاتھ لگاتا ہو اور جناب تنہائی میں انہیں بلاتا ہو, بعض لوگ میں نے یہ تک سنا کہ ان سے پیر دبواتے ہیں, ایسے بدبخت ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پیر کہلانے کا مستحق تو کہاں سے آ گیا, تو شیطان آدمی ہے. اور ہم سب کچھ جانتے بوجھتے یہ سارے عمل اخبارات میں بھی آ کر ہیں, پھر بھی وہیں جا رہے ہیں بھاگے لوگ, یہ سب ہماری جہالت ہے. اس لیے ہمیں خود سمجھنا چاہیے, جو اہل حق ہیں ان کو پہچانیے. اللہ کے نیک بندے کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی ماں کی بہن کی بیٹی کی کسی دوسرے کی ماں بیٹی کی شکل دیکھیں, وہ تو اپنے چہرے اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, دونوں کو حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اور عورتوں کے لیے کہا کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, دونوں کے لیے ایک ہی جیسی چیزیں لائیں, کوئی فرق نہیں. دونوں اہل ایمان سے کہہ دو اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اور مومن عورتوں سے کہہ دو وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں, دونوں کو کہہ دو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی. یہ پہلا تیر ہے, جب آدمی اس کی حفاظت نہیں کرتا تو اگلا قدم بھی بڑھا لیتا. اللہ کا حکم ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے. اب اگر کوئی پیر صاحب نظر کی حفاظت نہیں کر رہے تو وہ پیر کہلانے کا مستحق نہیں ہے. چاہے وہ آسمانوں پر اڑتا ہوا نظر آئے. اب آج کل بہت سے لوگ مختلف اس قسم کے اعمال کرتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ, حالانکہ وہ نظر بندی ہوتی آنکھوں کا, آنکھوں کو نظر بند کر دیتے ہیں, جادو کر دیتے ہیں آنکھوں, اور لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے. بعض اعمال وہ ہیں کہ اس کے لیے تقوی طہارت کوئی شرط نہیں, بنگی بھی کر سکتا ہے وہ کام, وہ کام ایک کافر بھی کر سکتا ہے, ایک کام فاسق و فاجر بھی کر سکتا ہے, اس میں تقوی طہارت شرط ہے ہی نہیں, تو وہ مدار فضیلت کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائی اس باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور قرآن و حدیث پر بس ہم اگر عمل کریں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر قرآن و حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یقیناً پھر گمراہی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اہل حق علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ ولا قوت الا بالله, والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کو قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ فضل سے ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اہل حق سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فضل و کرم سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک درخواست آئی ہے، نجمہ سہر ایک بچی ہے، بہت بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے صحت عطا فرمانا، اور ہم میں سے ہمارے عزیزوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ اپنے سب خاص سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رشتہ حلال عطا فرما، وہ سب کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا آگے دلیل رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، کفار مشرکین یہود و نصارہ، اے اللہ جو سازشیں اہل اسلام کے خلاف کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دیجیے، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہیں پر لوٹا دیجیے، اے اللہ ان کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ مشکلات کو حل فرما دیجیے، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں سب سے جب تک زندہ، اے اللہ ہمیں آپ زندہ رکھیں، یہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔نکاح کے لیے جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔